डर है इसको लश करे इसिया जुर्म से, क्या डर है इसको लश करे इसिया जुर्म से, तुम सा शफी हो जिसका मददगार या रसूल, तुम सा शफी हो जिसका मददगार या रसूल, तुम सा शफी हो जिसका मददगार या रसूल। अब आ पड़ा हूँ आपके दरबार या रसूल, करके निसार आप पर घर बार या रसूल। हो आस्ताना आपका इमदाद की जबी, इमदाद की जबी इससे ज्यादा कुछ नहीं दरकार या रसूल, इससे ज्यादा कुछ नहीं दरकार या रसूल, इससे ज्यादा कुछ नहीं दरकार या रसूल। अब
समय रेडियो तेहरान की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। अभी आप समाअत फरमा रहे थे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। समय इंसान अगर अपनी बुराइयां और खामियां खुद देख ले तो वो दूसरों से पोशीदा हो जाती हैं, लेकिन अगर वो ना देख पाए और अपने आप से राजी हो जाए तो दूसरे उसकी बुराइयों को देखकर उसको सरजनिश करते हैं। इस सिलसिले में फरजंद रसूल हजरत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अपने आप से राजी हो वो उस पर एतराज करने वाले बहुत होंगे, जो अपने आप से राजी हो तो उस पर एतराज करने वाले बहुत होंगे। समिन कज खलकी और बद अखलाकी इंसान की इज्जत और शख्सियत को खाक में मिला देती है और लोग उससे दूर हो जाते हैं, दुनिया उस पर तंग हो जाती है। इस सिलसिले में फरजंद रसूल हजरत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बदतरीन मुसीबत बद अखलाकी है। और सामिन हर इंसान चाहता है कि गनी और सरमायादार बने ताकि दूसरों के आगे हाथ ना फैलाए, लेकिन बहुत से लोग माल होने के बावजूद अपनी आरज़ुओं की तकमील के लिए दस्ते गदाई दराज करते हैं। लिहाजा असल सरमाया माल नहीं बल्कि कनाअत है, जो कम पर राजी रखे और दूसरों से मांगने की जिल्लत से दूर कर दे। जो इस कनाअत का मालिक न हो वही दर असल फकीर है। इस सिलसिले में भी फरजंद रसूल हजरत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि तमन्नाओं की कमी और जो तुम्हारे लिए काफी हो उस पर रजामंदी सच्चा सरमाया है, नफ्स की हवस और शदीद मायूसी हकीकी गुर्बत है, कोताह बीनी और मामूली और हकीर चीज़ों की तरफ नज़र रखना जिल्लत है। और समयन वही इंसान जिंदगी में कामयाब होता है जो फुर्सत के लम्हात से इस्तफादा करे, क्योंकि फुर्सत के लम्हात बहुत देर से आते हैं और बहुत जल्दी चले जाते हैं। इसलिए عقل مندی اور دور اندیشی یہ ہے کہ ان کو ضائع نہ کیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی حضرت امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دور اندیشی یہ ہے کہ موقع کا انتظار کرو اور جو تمہارے لیے ممکن ہو اس پر عمل کرو۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سنیں گے پروگرام خلقت کی رانائیاں، لیکن پہلے یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 24 اسفند، 13 رمضان المبارک اور 14 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چوبیس اسفند سن 1358 ہجری شمسی کو ایران میں مجلس شورائے اسلامی کے پہلے دور کے انتخابات ہوئے۔ ایرانی عوام نے پوری آزادی کے ساتھ انتخابات میں حصہ لے کر پارلیمنٹ کے ارکان کو منتخب کیا۔ یہ انتخابات ایسے وقت میں منعقد ہوئے تھے کہ جب اسلام دشمن طاقتیں اسلامی جمہوریہ ایران کو کمزور کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشوں میں مصروف تھیں، لیکن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایرانی عوام نے ان سازشوں کو ناکام بنا دیا اور پارلیمنٹ نے پورے وقار کے ساتھ اپنا کام شروع کیا۔ قابل ذکر ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ کے ارکان 290 ہیں، جن کو عوام 4 سال کے لیے اپنے ووٹوں سے منتخب کرتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے لیے مذہبی اقلیتوں کے نمائندے بھی منتخب ہوتے ہیں۔ چوبیس اسفند سن 1363 ہجری شمسی کو اغیار کے ایجنٹوں نے تہران میں نماز جمعہ کے عظیم اجتماع میں بم دھماکہ کیا، جس میں متعدد نمازی شہید اور زخمی ہو گئے۔ عین اسی وقت عراقی فضائیہ کے جنگی طیاروں نے بھی تہران پر پرواز کی اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ یہ حملہ انہوں نے کیا ہے۔ اس بم دھماکے کے سلسلے میں توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس دھماکے کی وجہ سے نماز میں کسی قسم کا کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔ اس بم دھماکے کے وقت رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نماز جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے خطبے کو جاری رکھا، جس کے بعد مکمل اطمینان کے ماحول میں نماز جمعہ ادا کی گئی۔ تیرہ رمضان المبارک سن 95 ہجری قمری کو حکومت بنی امیہ کا ظالم اور جابر حاکم حجاج بن یوسف ثقفی واصل جہنم ہوا۔ وہ نہایت سنگ دل اور بے رحم تھا، اور حکومت کے مخالفین خصوصاً حضرت علی علیہ السلام کے طرفداروں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد کو شہید کرنے اور ان کو ایذائیں دینے میں بہت زیادہ شہرت رکھتا تھا۔ بعض مورخین نے حجاج بن یوسف ثقفی کے حکم پر قتل کیے گئے افراد کی تعداد 1,20,000 بتائی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے دیگر مظالم میں 74 ہجری قمری میں مکہ مکرمہ پر حملہ اور خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانا بھی شامل ہے۔ حجاج بن یوسف ثقفی بے تحاشا مظالم کرنے کے باعث نفسیاتی اور جنونی بیماری کا شکار ہو کر مر گیا۔ لوگوں کے خوف سے اس کی میت کو خفیہ طور پر نامعلوم مقام پر دفنا دیا گیا۔
13 رمضان المبارک سن 1340 ہجری قمری کو ایران کے ایک بزرگ عالم دین اور فقیہ سید علی سیستانی نے وفات پائی. آپ اپنی اعلیٰ دینی تعلیمات کی تکمیل کے بعد سن 1318 ہجری قمری میں نجف اشرف سے ایران واپس آ گئے اور شمال مشرقی ایران کے شہر مشہد مقدس کی گوہر شاد جامع مسجد میں لوگوں کی درخواست پر فقہ اور اصول فقہ کی تدریس شروع کی. آپ یہاں نماز جمعہ بھی پڑھاتے تھے. سید علی سیستانی کو آئینی تحریک کے زمانے میں اپنی مذہبی سرگرمیوں کے باعث ایک مدت تک قید خانے میں بھی رہنا پڑا اور بالآخر اسی راہ میں اسلام و مسلمین کی خدمت انجام دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے. چودہ مارچ سن 1879 عیسوی کو 20ویں صدی کے عظیم ماہر طبیعیات اور ریاضی داں البرٹ آئنسٹائن جرمنی میں پیدا ہوئے. آئنسٹائن نے 1905 میں سوئٹزرلینڈ کی شہریت اختیار کی اور اسی برس 3 مقالے شائع کرائے. ان میں ہر مقالہ علم طبیعیات کے ایک نئے شعبے کی بنیاد قرار پایا. 1921 میں آئنسٹائن کو طبیعیات میں تحقیقات کی بنا پر نوبل انعام دیا گیا. آئنسٹائن کو ایٹمی دور کے عظیم دانشوروں میں شمار کیا جاتا ہے. ان کے نظریات نے ایٹمی تحقیقات پر بڑا گہرا اثر چھوڑا ہے. ان کی تحقیقات کا نتیجہ ایٹم بم بنائے جانے کی صورت میں برآمد ہوا، جس کا آئنسٹائن کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایٹمی توانائی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہو اور اسے غلط فائدہ نہیں اٹھایا جائے. آئنسٹائن کا 1955 میں انتقال ہو گیا. چودہ مارچ سن 1932 عیسوی کو امریکی سائنسداں جارج ایسٹمین نے خودکشی کر لی. وہ 12 جولائی سن 1854 کو پیدا ہوئے تھے. انہوں نے اپنا پورا بچپن تنگ دستی میں بسر کیا. بڑے ہوئے تو فوٹوگرافی میں دلچسپی پیدا ہوئی. اس زمانے میں فوٹوگرافی کی فلم بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی اور گیلی پلیٹوں پر تصویریں اتاری جاتی تھیں، اس لیے یہ ایک مہنگا اور مشکل کام تھا. ایسٹمین نے تصویریں اتارنے کے لیے شیشے کی خشک پلیٹ ایجاد کر کے اسے لندن اور امریکہ سے پیٹنٹ کروایا، مگر وہ اپنی اس ایجاد سے زیادہ مطمئن نہیں تھے، اس لیے سن 1885 میں انہوں نے ایک فلم رول تیار کیا جسے لپیٹا جا سکتا تھا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کوڈک کیمرہ ایجاد کیا. اپنی ان ایجادات سے انہیں بہت منافع ہوا اور وہ بہت جلد کروڑ پتی بن گئے. مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی تمام جائیداد اسکولوں اور کالجوں کے لیے وقف کر دی تھی اور کروڑوں ڈالر کی رقم خیراتی اور رفاہی اداروں پر صرف کی. ایسٹمین نے اپنی طویل بیماری سے تنگ آ کر خودکشی کی تھی. چودہ مارچ سن 1945 عیسوی کو ڈین بین فو کی اہم اور تاریخی جنگ شروع ہوئی، جس نے ہندو چین علاقے میں فرانسیسی سامراج کے مستقبل کا فیصلہ کیا. اس جنگ میں ہوچی من کی بنائی تنظیم ویت من فوجوں نے، جو ویتنام کی آزادی کے لیے لڑ رہی تھیں، فرانسیسی فوجیوں پر، جنہوں نے ڈین بین فو کے مضبوط اور بظاہر ناقابل تسخیر قلعے میں مورچہ سنبھال رکھا تھا، حملہ کیا. بالآخر اسی سال مئی کے مہینے میں فرانسیسی فوج کے کمانڈر جنرل ڈی کیسٹریز نے ہتھیار ڈال دیے اور یوں یہ جنگ ویت من کی کامیابی پر منتج ہوئی. اس طرح ویتنام پر فرانس کا سامراجی تسلط ختم ہو گیا. چودہ مارچ سن 1978 عیسوی کو صہیونی فوج نے تل ابیب کے مضافات میں فلسطینی مجاہدین کی کارروائیوں کو بہانہ بنا کر لبنان پر حملہ کر دیا. صہیونی فوج نے اپنی اس جارحیت میں بے گناہ لبنانی شہریوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا اور اس نے دریائے لیتانی تک جنوبی لبنان پر قبضہ کر لیا۔ اس حملے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قرارداد نمبر 425 پاس کر کے جنوبی لبنان سے صہیونی فوج کے فوری انخلاء کا مطالبہ کیا اور اس علاقے میں امن فوج روانہ کی۔ اس کے باوجود صہیونیوں نے جنوبی لبنان سے نکلنے سے پہلے اس علاقے میں سعد حداد کی قیادت میں اپنے ایجنٹوں کا ایک ملیشیا گروپ تشکیل دیا۔ صہیونی حکومت نے 1982 میں ایک بار پھر جنوبی لبنان پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا، مگر لبنانی عوام کی مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں سن 2000 میں اسے جنوبی لبنان سے ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنے کے بعد نکلنا پڑا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں کی 8ویں کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ابا سید اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔
عزیز سامعین، بیشتر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و دقیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں۔ اگرچہ اکثر افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اور فلاسفر، ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیمی کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جوابات دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات سے متعلق ہیں۔ لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ مخلوقات کی حقیقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اور شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے بارے میں ایک بار پھر تحقیق کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
سامعین، پروردگار عالم نے عجیب و غریب مخلوقات کو خلق کیا ہے، جن میں بعض جاندار ہیں جیسے انسان اور حیوان، اور بعض بے جان ہیں جیسے جمادات، اور بعض ثابت و مستحکم ہیں جیسے پہاڑ، اور بعض چلتے پھرتے ہیں جیسے ستارے۔ خداوند عالم نے اپنی لطیف و ظریف خلقت اور اپنی عظیم قدرت کاملہ پر انہیں واضح اور روشن دلیل قرار دیا ہے۔ انہیں واضح اور آشکار دلیلوں میں سے ایک مختلف قسم کے پرندوں کا وجود بھی ہے۔ بعض پرندے زمین کو کھود کر بلوں میں رہتے ہیں، بعض پرندے ایسے ہیں جو دروں میں رہتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو پہاڑوں کے سوراخوں میں زندگی کے حسین لمحات بسر کرتے ہیں۔ مختلف پرندوں کے بالوں پر ہوتے ہیں تو بعض پرندے مختلف شکل و صورت کے حامل ہوتے ہیں۔ سامعین، آئیے اب پرندوں کی خلقت کے بارے میں کچھ تحقیق کرتے ہیں اور ان کے جسم اور خلقت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ پرندوں کی خلقت میں یہ تدبیر رکھی گئی ہے کہ انہیں آسمان ہی پر رہنا ہے اور فضاؤں میں اڑنا ہے، لہذا ان کی خلقت میں ان مقاصد کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرندے کے جسم کو بہت ہی سبک پیدا کیا گیا ہے اور چار ہاتھ پیر کی بجائے دو پیر اور پانچ انگلیوں کی بجائے چار انگلیاں اور پیشاب و پخانے کے دو مقام کے بجائے ایک ہی مقام عطا کیا گیا ہے۔ سامعین، جس طرح سے کشتی کا اگلا حصہ نوکیلا، تیز اور باریک بنایا جاتا ہے تاکہ وہ پانی کو چیرتی ہوئی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، پرندے کا سینہ اور اگلا حصہ بھی کشتی ہی کی طرح سے ہوتا ہے تاکہ ہوا کو چیرتا ہوا جس طرح اس کا دل چاہے پرواز کرے۔ اسی طرح سے پرندے کے بالوں پر کو لمبا اور بڑا بنایا گیا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ اس کی اڑنے میں مدد کر سکے۔ اس کا پورا بدن اس کے پروں سے چھپا ہوا ہوتا ہے تاکہ ہوا اس میں داخل ہو اور بلندی پر بڑے ہی آرام و سکون سے پرواز کرتا رہے۔ پرندوں کی غذا کے سلسلے میں خداوند عالم نے یہ حکمت اپنائی ہے کہ وہ دانے اور گوشت کھائیں اور بغیر چبائے ہوئے نگل لیں۔ اسی طرح سے پرندوں کے منہ کو انسان کے منہ یعنی ہونٹ اور دانت سے آراستہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ انہیں تیز اور مستحکم چونچ عطا کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنی غذا کو حاصل کر کے کھائیں اور سخت زمین سے کسی دانے کے اٹھانے اور چننے میں ان کی چونچ کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور نہ ہی گوشت کو ٹکڑے کرنے میں ان کی چونچ کو کسی طرح کا کوئی گزن پہنچے۔ چونکہ پرندوں کو دانت جیسی نعمت سے نہیں نوازا گیا ہے اور وہ دانے کو سالم گوشت کو بغیر چبائے ہوئے نگل جاتے ہیں، اس لیے خالق کائنات نے پرندے کے منہ میں ایک ایسی حرارت رکھتی ہے جو دانے کو اس طرح پیس دیتا ہے کہ چبانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لیکن انسان کے اندر اس حرارت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے انسان کو بہرحال اپنی غذا کو نگلنا پڑتا ہے، مگر یہی دانے پرندوں کے منہ میں اس طرح پس جاتے ہیں کہ اس کا اثر تک باقی نہیں رہتا۔
سامعین، اس کے علاوہ خالق کائنات نے پرندوں کی تخلیق میں ایسی تدابیر اپنائی ہیں کہ پرندے انڈے دیں، بچے نہ جنیں تاکہ ہوا میں اڑتے وقت ان کا جسم سنگین نہ ہو، کیونکہ اگر ان کے پیٹ میں بچہ ہو اور وہ دن بدن بڑھتا رہے جیسا کہ دودھ دینے والوں میں پایا جاتا ہے تو اس کی سنگینی اس کے اٹھنے اور اڑنے میں رکاوٹ پیدا کرے گی۔ انہی وجوہات کی بنا پر پرندوں کی اس طرح تخلیق کی گئی ہے جو ان کی خصوصیتوں سے مناسبت رکھتی ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں اس طرح کی حکمت و تدبیر کس نے سکھائی ہے کہ وہ اپنی غذا اور دانے کو چنیں اور منہ میں رکھ کر اپنے بچوں کو لا کر کھلائیں۔ آخر کیوں اس طرح کی سختی و پریشانی برداشت کریں حالانکہ عقل و شعور سے آری ہیں، اور اپنے بچوں سے اس بات کے منتظر نہ رہیں کہ جن باتوں کا انسان اپنے بچوں سے انتظار و امید رکھتا ہے، جیسے فخر، عزت، مدد اور دوام وغیرہ۔ بے شک یہ بات صحیح ہے کہ پروردگار عالم مہربان ہے کہ جس نے اپنے لطف و کرم اور سخاوت کی اس طرح تدبیر فرمائی ہے کہ وہ ان امور میں بغیر غور و فکر خدا کی طرف سے عطا کردہ انسیت کی بنا پر اپنے بچوں سے محبت کرے، اسے غذا دے تاکہ اس کی نسل باقی رہے۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ مرغی انڈا دینے اور اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں بہت ہی جوش و جذبہ رکھتی ہے، مگر ممکن ہے کہ اسے انڈا دینے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہ ملے۔ ایسے موقع پر مرغی جگہ تلاش کرتی ہے اور انڈا دیتی ہے، بھوکی رہتی ہے اور کوئی بھی چیز نہیں کھاتی تاکہ انڈے دے سکے۔ اور پھر کچھ دنوں تک سینکنے کے بعد اس سے بچے نکالیں. کیا یہ صرف نسل کے دوام کے لیے ہے؟ جبکہ مرغی عقل و شعور سے آری ہوتی ہے تو آخر اپنی نسل کے باقی رہنے کے لیے اس قدر کیوں اہتمام کرتی ہے؟ اور کیا یہ صرف اس لیے ہے کہ خالق حکیم نے اس قوت کو اس کے ذہن و دماغ میں ڈالا ہے؟
سامن، پرندوں کے انڈوں کی تخلیق کے بارے میں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. انڈے میں زرد رنگ کا مادہ اور بہت ہی پتلا اور سفید رنگ کا پانی پایا جاتا ہے، جسے زردی اور سفیدی کہا جاتا ہے. اس میں سے کچھ اس لیے ہے تاکہ بچہ بنے، اور بعض کو اس میں اس لیے رکھا گیا تاکہ بچے کی غذا کے طور پر کام آئے اور وہ انڈے کو توڑ کر باہر نکل جائے. چونکہ بچے کی زندگی انڈے کے اندر بہت سخت ہوتی ہے اور اس کے اندر جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اس کے اندر اتنی زیادہ غذا فراہم کی گئی ہے کہ بچے کے باہر نکلنے تک اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے. بچے کی مثال ایک قیدی کی طرح ہے کہ جو قید خانے میں ہو اور اس کے دروازوں کو مستحکم طریقے سے بند کر دیا گیا ہو اور اس تک غذا وغیرہ پہنچنے کا کوئی راستہ بھی نہ ہو، جس کے نتیجے میں قید خانے میں رہنے کی مدت تک اس کے پاس ایسی غذا محفوظ ہونی چاہیے جس کو وہ استعمال کر کے اپنے بدن کی ضروریات پوری کر سکے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ پرندوں کے رنگ و شکل کے مختلف صورتوں میں ہونے کی کئی وجوہات ہیں، لیکن مختلف پرندوں کا رنگ برنگے ہونا، خصوصاً بعض پرندے جیسے مور اور چکور نہایت ہی حیرت انگیز پرندے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے قلم کے ذریعے ان کے اوپر پینٹنگ کی گئی ہو. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ خوبصورتی اور باریک بینی سے بنائے گئے نقوش بغیر کسی حکمت اور تدبیر کے ہیں، اور کیا یہ خود بخود وجود میں آ گئے ہیں؟ اور یہ مختلف شکلیں بغیر مقصد اور ایک صورت میں وجود میں آئی ہیں؟ سامعین، اس سے بھی بہتر بات یہ ہے کہ پرندوں کے پیر ہیں. بعض پرندوں کے پیر بہت لمبے ہوتے ہیں، تو ان کے لمبے ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح کے پرندے عام طور پر پانی میں ہی نظر آتے ہیں، ان کی دو لمبی پنڈلیاں بھی ہوتی ہیں، گویا وہ نگہبان ہوں کہ جو نگہبانی کے برج پر سے پانی کے اندر نظریں جمائے ہوئے ہوں، اور جیسے ہی اپنی روزی پر نظر پڑے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائیں تاکہ اپنے شکار تک پہنچیں. اگر ان پرندوں کے پیر چھوٹے ہوتے تو جس وقت یہ شکار کی جانب انہیں پکڑنے کے لیے بڑھتے تو ان کے پیٹ پانی سے لمس کرتے اور پانی ہلنے لگتا اور شکار خوف و ہراس کی وجہ سے بھاگ جاتا. بس ان دونوں پیروں کو اس طرح بنایا گیا تاکہ اپنی خواہشات کی تکمیل کریں، غذا حاصل کریں اور زندہ باقی رہیں.
البتہ ان کے بڑے بڑے پیر ان کے پورے بدن سے ہم آہنگ ہیں، ان کی گردن بھی لمبی ہوتی ہے تاکہ وہ زمین سے اپنی غذا اٹھا سکے. اگر پرندے کے پیر لمبے ہوتے لیکن گردن چھوٹی ہوتی تو اس میں زمین سے کوئی چیز اٹھانے کی قدرت و طاقت نہ پائی جاتی. ان پرندوں کی منقاریں بھی لمبی ہوتی ہیں تاکہ ان کی مدد سے سادہ غذا لیں اور انہیں حلق سے نیچے اتاریں. سامعین، جیسا کہ آپ نے اس پروگرام میں ملاحظہ فرمایا ہے کہ پرندوں کی خلقت حکمت و تدبیر کے مطابق انجام پائی ہے. پرندوں کی یہ حیرت انگیز تخلیق پروردگار عالم کے علم و قدرت کی نشاندہی کرتی ہے. جب بھی انسان خداوند عالم کی اس عجیب و غریب خلقت کے بارے میں غور و فکر کرے گا تو فوراً ہی بارگاہ خداوندی میں سر تسلیم خم کر دے گا اور پروردگار عالم کے لطف و کرم اور اس کی عظیم قدرت و عظمت کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دے گا.
اور سامن، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام خلقت کی رانائیاں اپنے اختتام کو پہنچو.
نظر کے لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ, خود قیادت ہے یہ, عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد. ساری انسانیت کی یہی شان ہو, وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو, اتحاد عمل اس کی پہچان ہو, بس عقیدہ یہی, بس یہی اعتقاد, اتحاد 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 اتحاد. ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا, صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا, تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا, خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد. ہو اگر ایک ہی وقت کا کاروان, امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں, سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں, سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد. آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی, پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی, توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی, آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد. مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے, یہ امام خمینی کا پیغام ہے, یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے, دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد. حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے, جوش ایمان سے فکر ہو منسلک، فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد. اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے، سیرت احمد مجتبی چاہیے، یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد. قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں، گانیاں اپنے جذبے ابھرتے رہیں، اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا تیسرا اور آخری بلٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ایران، روس اور چین کا مشترکہ بیان، جامع ایٹمی معاہدے کے احیاء اور سبھی غیر قانونی اور ایک طرفہ پابندیوں کے خاتمے پر زور. حماس کا بیان، فلسطینی عوام کی نسل کشی اور صہیونی حکومت کے دیگر جرائم کے بارے میں اقوام متحدہ کی رپورٹ کا خیر مقدم. پاکستان، مسجد میں دھماکہ، جمعیت علماء اسلام کے رہنما سمیت متعدد افراد زخمی. اور ہندوستان کی ریاست منی پور میں عسکریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن، متعدد افراد گرفتار اور سیکورٹی دستوں سے چھینے ہوئے اسلحے برآمد. اور لیجیے اب خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے. ایران، روس اور چین نے ایک مشترکہ بیان جاری کر کے تمام غیر قانونی ایک طرفہ پابندیوں کے خاتمے پر زور دیا اور کہا ہے کہ جے سی پی او اے کی تجدید اور ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے کا واحد و معتبر راستہ باہمی احترام پر مبنی سیاسی و سفارتی طریقہ کار و مذاکرات ہے. ایران اور روس اور چین نے جے سی پی او اے کی تجدید اور ایران پر پابندیوں کے خاتمے کی راہوں پر غور کرنے کے لیے بیجنگ میں منعقدہ سہ فریقی اجلاس کے خاتمے کے بعد ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے. اس بیان میں نشست کے کامیاب انعقاد کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ نشست چین کے نائب وزیر خارجہ ما جاؤ شو کی سربراہی میں اور ایران اور روس کے نائب وزراء خارجہ کاظم غریب آبادی اور سرگئی ریابکوف کی شرکت سے منعقد ہوئی. اس نشست میں چین، ایران اور روس نے ایران کے ایٹمی معاملے اور پابندیوں کے خاتمے پر تفصیل سے گفتگو کی، اور تینوں ملکوں نے ایک طرفہ طور پر عائد تمام پابندیوں کے خاتمے پر زور دیا۔ تینوں ملکوں نے زور دیا کہ جے سی پی او اے کی تجدید اور ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے کا واحد و معتبر راستہ باہمی احترام پر مبنی سیاسی و سفارتی طریقہ کار و مذاکرات ہے۔ تینوں ملکوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2231 اور اس میں مذکور ٹائم فریم کی اہمیت پر زور دیا، اور تمام متعلقہ فریقوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ہر اس اقدام سے پرہیز کیا جائے جس سے حالات خراب ہوتے ہوں۔ چین میں منعقد اس نشست میں زور دیا گیا کہ متعلقہ فریقوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ موجودہ حالات کی اصل وجوہات پر غور کریں اور دھمکیوں اور پابندیوں سے پرہیز کریں۔ بیجنگ میں ہونے والی اس نشست میں تینوں ملکوں نے بین الاقوامی معاہدوں کی سنگ بنیاد کے طور پر ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے احترام پر زور دیا۔ چین اور روس نے اسی طرح ایران کی طرف سے ایک بار پھر اس ایک اعلان کا خیر مقدم کیا ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام ہتھیاروں کے لیے نہیں بلکہ پران مقاصد کے لیے ہے۔ انہوں نے اسی طرح ایران کی طرف سے تمام معاہدوں کی پابندی کا بھی خیر مقدم کیا۔ چین اور روس نے ایران کی جانب سے آئی اے ای اے کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کی پالیسی کی حمایت کی، اور اسی طرح این پی ٹی کے رکن کی حیثیت سے پران ایٹمی انرجی کے استعمال کے ایران کے مسلمہ حق پر زور دیا۔ اس نشست میں چین، روس اور ایران نے مستقبل میں باہمی تعاون اور مشوروں کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے امام حسین علیہ السلام یونیورسٹی کے سائنس و ٹیکنالوجی پارک کا معائنہ کرتے ہوئے سائنس و ٹیکنالوجی میں سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھنے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل سلامی اور ڈپٹی کمانڈروں کے ہمراہ زیر زمین ٹیکنالوجی کے پردیس فورم کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر جنرل باقری نے کہا کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ہی سائنس و ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں ایران کو پابندیوں کا سامنا رہا ہے، اور ایران نے ان تمام حالات کا سامنا کیا، مسلط کردہ جنگ کا مقابلہ کیا اور ملک کی سلامتی کے عمل کو آگے بڑھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی صورتحال میں بائیکاٹ اور سختیاں خطرات درپیش رہے ہیں، بنابراہ فطری طور پر سائنس و ٹیکنالوجی کی اہمیت خود بخود اجاگر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امام حسین یونیورسٹی کا شہید سلیمانی سائنس و ٹیکنالوجی فارم پارک فورم علم و دانش کے شعبے میں ایک ترقی یافتہ فورم ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ نئی پابندیاں امریکی منافقت اور قانون شکنی کا واضح ثبوت ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایران کے وزیر تیل سمیت کئی ایرانی شخصیات، آئل ٹینکرز اور تجارتی کمپنیوں پر امریکی پابندیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکی حکام کی بار بار مذاکرات کی پیشکش کے باوجود ایران پر نئی پابندیاں لگانا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ امریکہ کا یہ دعویٰ محض دھوکہ ہے۔ انہوں نے امریکہ کی جانب سے اپنے مخالفین پر پابندی کی پالیسی کو عالمی سطح پر قانونی اصولوں کی خلاف ورزی اور عالمی امن و استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے مذموم اقدامات ایران کی بین الاقوامی اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہیں، جو بین الاقوامی قوانین اور آزاد تجارت کے بنیادی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران کی وزارت تیل اور اس سے وابستہ اداروں میں کام کرنے والے محنتی افراد کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسی پابندیاں ایرانی قوم کے عزم و وقار کو متزلزل نہیں کر سکتی اور نہ ہی ایران کی ترقی و خوشحالی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ جنیوا میں آئی ایل او کمیٹی کے اجلاس میں ایران کے نمائندے نے فلسطین میں ابتر انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے غزہ میں مستقل جنگ بندی، غاصبانہ قبضے کے خاتمے اور فلسطینیوں کے خلاف تمام تجارتی اقتصادی بندشیں اور پابندیاں ختم کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں ایران کے نائب مستقل مندوب مہدی علی آبادی نے اقوام متحدہ کے انتظامی کمیٹی کے 353 اجلاس میں فلسطین میں ابتر انسانی صورتحال اور مقبوضہ علاقوں میں اقتصادی بدحالی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایک رپورٹ میں اعداد و شمار پیش کیے اور فلسطینیوں کی حمایت میں عالمی برادری کے فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے غزہ میں مستقل جنگ بندی، عام شہریوں کے جانی تحفظ اور غاصبانہ قبضے کے خاتمے اور فلسطینیوں کے خلاف تمام تجارتی اور اقتصادی بندشیں اور پابندیاں ختم کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران آزادی و احترام و انصاف کے حصول کے لیے فلسطینیوں کی جاری برحق جدوجہد کی حمایت میں ہمیشہ اپنے مضبوط و مستحکم موقع پر تاکید کرتا رہا ہے۔ حماس نے اسرائیلی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف منصوبہ بند جنسی تشدد کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی رپورٹ کو غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کا ایک اور ثبوت قرار دیا ہے۔ حماس نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کے حق میں کیے جانے والے بھیانک جرائم کی تصدیق کرتی ہے اور رپورٹ میں عالمی برادری کی طرف سے صہیونی حکومت کے جرائم کو نظر انداز اور انکار کیے جانے کا جو ذکر ہے اس کا تقاضا ہے کہ عالمی برادری نیا موقف اختیار کرے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں عالمی برادری کی طرف سے صہیونی حکومت کے بھیانک جرائم کو نظر انداز اور ان کا انکار کیے جانے کا ذکر ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے تمام ملک اقوام متحدہ اور اس سے وابستہ تمام ادارے خاموشی اور لاپرواہی سے باہر نکلے اور فاشسٹ صہیونی حکومت کو لگام لگانے، اس کے جرائم کا سلسلہ روکنے اور اسے جنگ بندی کے معاہدے کی پابندی پر مجبور کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم عالمی عدالت انصاف اور عالمی فوجداری عدالت اور تمام عالمی اور قومی عدالتی اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس رپورٹ اور اقوام متحدہ کی اس طرح کی پہلے کی رپورٹوں کے بارے میں سنجیدہ رد عمل اختیار کریں اور غاصب صہیونی حکام پر جنگی جرائم کا مقدمہ چلائیں، انہیں بھاگنے سے روکیں۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن نے جمعرات کو اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ 7 اکتوبر سے فلسطینیوں کے خلاف شروع ہونے والی اسرائیلی جارحیت کے دوران اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف منصوبہ بند جنسی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ حماس نے ایک بیان جاری کر کے مزید ایک صہیونی قیدی کی رہائی کی اطلاع دی ہے۔ حماس نے جمعے کے روز جاری ہونے والے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی دوہری شہریت رکھنے والے ایدان الیگزینڈر کی غزہ سے رہائی کو منظوری دے دی گئی ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں اسی طرح بتایا ہے کہ 2 شہریت رکھنے والے 4 قیدیوں کی لاشوں کو حوالے کیے جانے پر بھی وہ تیار ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں دوسرے مرحلے کی جنگ بندی کے لیے مذاکرات پر آمادگی بھی ظاہر کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت اپنے وعدوں پر عمل کرے۔ حماس نے بتایا ہے کہ ثالثی کرنے والوں کی طرف سے اسے تجویز پیش کی گئی جس پر اس کا رویہ مثبت رہا اور جواب میں بھی جمعے کی صبح دے دیا گیا۔ حماس کے بیان کے مطابق تجویز کے جواب میں ایدان الیگزینڈر کی رہائی اور 4 قیدیوں کی لاشوں کی تحویل بھی شامل ہے۔ حماس نے اب تک پہلے مرحلے کی جنگ بندی میں 7 بار صہیونی قیدیوں کو رہا کیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان کے اعظم ورسک کی مسجد میں دھماکے کے نتیجے میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا عبداللہ ندیم سمیت کئی افراد زخمی ہو گئے۔ آر پی او ڈی آئی خان اشفاق انور نے بتایا کہ بم کو مسجد کے محراب میں نصب کیا گیا تھا۔ حملے کا ہدف مولانا عبداللہ ندیم تھے۔ مولانا عبداللہ ندیم جے یو آئی وانا کے امیر اور مسجد کے امام بھی تھے۔ مولانا عبداللہ ندیم گزشتہ سال مرزا جان کے بم دھماکے میں جاں بحق ہونے کے بعد جے یو آئی وانا کے امیر منتخب ہوئے تھے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے جنوبی وزیرستان میں مسجد میں ہونے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سربراہ جے یو آئی نے کہا کہ رمضان کے مقدس مہینے اور مسجد کی حرمت کو پامال کیا گیا جو افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ امن و امان خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال پر حکومت اور اداروں کی جانب سے قوم کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کی فساد زدہ ریاست منی پور میں عسکریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کی سرکاری نیوز ایجنسی یو این آئی کے مطابق سیکورٹی اہلکاروں نے ریاست کے مختلف علاقوں میں عسکریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں مختلف عسکری تنظیموں سے تعلق رکھنے والے 4 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ منی پور میں پولیس نے جمعے کو بتایا کہ ان عسکریت پسندوں کو دارالحکومت امپھال سمیت مختلف اضلاع میں مسلح تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران گرفتار کیا گیا ہے۔ منی پور پولیس نے بتایا کہ بلوؤں کے دوران پولیس اور دیگر سیکورٹی دستوں کے لوٹے گئے ہتھیار برآمد کرنے کے لیے بھی ریاست گیر سطح پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں امپھال اور بعض دیگر علاقوں سے لوٹے ہوئے کچھ اسلحے برآمد ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ ہندوستان کی ریاست منی پور میں ایک لمبے عرصے تک ہندو اور عیسائی قبائل کے درمیان بلووں اور فسادات کا سلسلہ جاری رہا، اور بلووں پر قابو پانے میں ریاستی حکومت کی ناکامی کے بعد منی پور میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریش نے کہا ہے کہ شام میں عام شہریوں کے قتل عام کا کوئی جواز نہیں ہے اور ہر طرح کے تشدد کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں جس طرح سے عام شہریوں کے قتل عام کی رپورٹیں ملی ہیں ان کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ ترجمان نے واضح کیا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے زور دیا ہے کہ ہر طرف کے تشدد کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور اس قسم کی خلاف ورزیوں اور غیر قانونی اقدامات کے سلسلے میں ایک آزاد، معتبر اور غیر جانبدارانہ تحقیق ہونی چاہیے تاکہ ان جرائم کے ذمہ داروں کو سزا دی جا سکے۔ گوٹریش نے کہا کہ جو کچھ ایک پرام تبدیلی کی خواہش کے طور پر شروع ہوا تھا وہ دنیا کی ایک بے حد تباہ کن اور خونی جھڑپوں میں تبدیل ہو گیا کہ جس کے ناقابل تصور جانی نقصانات ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریش بنگلہ دیش پہنچے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل 1,000,000 سے زیادہ روہنگیا پناہ گزینوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بنگلہ دیش پہنچے۔ رپورٹوں کے مطابق انٹونیو گوٹریش اپنے 4 روزہ دورے میں آج جمعے کو روہنگیا پناہ گزینوں کے ساتھ افطار میں شریک ہوئے۔ قابل ذکر ہے کہ میانمار سے فرار کر کے بنگلہ دیش جانے والے زیادہ تر روہنگیا پناہ گزین ڈھاکہ سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کیمپ میں رہتے ہیں۔ پریس ذرائع نے مشرقی لبنان کے مختلف علاقوں پر غاصب سینی حکومت کے جنگی طیاروں کے جارحانہ حملوں کی خبر دی ہے۔ سینی جارحیت کے بارے میں الان ویب سائٹ نے لکھا ہے کہ غاصب سینی حکومت کے جنگی طیاروں نے مشرقی لبنان کی پہاڑیوں میں واقع بقا کے جنتا کے مضافات میں اشارہ کے علاقے پر 3 بار حملہ کیا۔ رشا ٹوڈے نے رپورٹ دی ہے کہ غاصب سینی حکومت کے جنگی ہیلی کاپٹروں نے ان علاقوں کی فضا میں کم اونچائی پر اور شام کی سرحد کے قریب حرمل تک پروازیں کی۔ اس ٹی وی چینل نے یہ بھی بتایا کہ سینی حکومت نے ان علاقوں کو 3 بار جارحیت کا نشانہ بنایا، جبکہ ماسا کے مضافاتی علاقوں کو بھی ٹارگیٹ کیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ جس سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کا تیسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا آخری پروگرام انداز جہاں، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انداز جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کے پروگرام انداز جہاں میں ہم فلسطین کی تازہ ترین صورتحال اور جنگ بندی کے باوجود فلسطینیوں پر غاصب صہیونی حکومت کے مظالم کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان جاری ہے اور پوری دنیا کے مسلمان اس مبارک مہینے کی برکتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں. لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ کے اندر جو فلسطینی ہیں وہ اس ماہ مبارک رمضان میں بھی شدید ترین مشکلات کا شکار ہیں. جنگ بندی تو ہوئی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود غاصب صہیونی حکومت وقتاً فوقتاً غزہ کے مختلف علاقوں پر حملے بھی جاری رکھے ہوئے ہیں, جنگ بندی کی خلاف ورزی بھی کر رہی ہے, اور فلسطینیوں کے پاس جو تھوڑی بہت امداد آ رہی تھی, سامان آ رہا تھا, اس کو بھی روک دیا ہے اور اس کی ترسیل پر غاصب صہیونی حکومت نے پابندی لگا دی, جس کی وجہ سے فلسطینی عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں کے دن ہیں اور اس کے باوجود غاصب صہیونی حکومت نے فلسطینیوں پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کے لیے غزہ کی بجلی بھی منقطع کرنے کا اقدام کیا ہے. آئیے اس حوالے سے پہلے ایک رپورٹ, پھر اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے.
رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ مسلسل دوسرے سال بھی غزہ میں اسرائیلی جنگ کے ہولناکیوں کی موجودگی میں آیا ہے. ایک مکمل تباہ کر دیے گئے غزہ میں لاکھوں فلسطینیوں کو غیر معمولی مشکلات کا سامنا ہے. اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی صہیونی جارحیت 19 جنوری 2025 سے شروع ہونے والی جنگ بندی تک مسلسل جاری رہی اور غزہ بمباری کی زد میں رہا, اور اب جنگ بندی کے دوران بھی صہیونی حکومت جارحیت سے باز نہیں آ رہی ہے اور غزہ پر وقتاً فوقتاً بمباری کرتی رہتی ہے. 19 جنوری سے جاری جنگ بندی کے باوجود صہیونی فوج کی طرف سے امدادی سامان کی ترسیل میں رکاوٹوں میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے. قابض صہیونی حکام نے اتوار کی شام غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پورے غزہ کی بجلی بند کر دی, جس کے نتیجے میں پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوب گیا. غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل کو روکے جانے کے بعد انصار اللہ یمن نے دھمکی دی تھی کہ اگر صہیونی حکومت نے غزہ کے لیے امداد کی ترسیل میں رکاوٹیں ختم نہ کی تو وہ بحر احمر میں قابض اسرائیل کی طرف سے جانے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنائے گی, اور اب اس نے اپنے وعدے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے. یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ ہمارے آپریشنل علاقوں میں دشمن کی جہاز رانی پر پابندی کا فیصلہ عمل درآمد کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. اعلان کردہ آپریشنل علاقے سے گزرنے والے کسی بھی اسرائیلی بحری جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا, اور یہ فیصلہ ایک عملی اور ضروری اقدام ہے کیونکہ دشمن نے غزہ کی گزرگاہوں کو بند کر رکھا ہے اور فلسطینی عوام کو بھوک سے مارنے کے لیے انسانی امداد کی ترسیل روک دی ہے. دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ میں خوراک اور بنیادی ضروریات کی ترسیل روکنے اور بجلی منقطع کرنے کے اقدام کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت غزہ کا محاصرہ ختم کر کے فلسطینی عوام کی نسل کشی کر رہی ہے. عالمی برادری بالخصوص تمام حکومتیں اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے اقدامات کریں. اسماعیل بقائی نے کہا کہ اسرائیل کے یہ اقدامات نہ صرف جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں بلکہ انسانیت کے خلاف بے جرم ہیں. انہوں نے سلامتی کونسل اور دیگر بین الاقوامی اداروں کی خاموشی پر شدید تنقید کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اسرائیلی مظالم اور غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف فوری عملی اقدامات کیے جائیں. پاکستان نے بھی ہر موقع پر فلسطینی عوام کے حق میں آواز بلند کی ہے اور غزہ سے حکومت کی جارحیت اور مظالم کی شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان اسرائیل کی جانب سے غزہ کو امدادی سامان کی بندش کی مخالفت کرتا ہے۔
فلسطین کی تازہ ترین صورتحال اور فلسطینیوں پر غاصب صہیونی حکومت کے مظالم، اسی حوالے سے گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب قیصر عباس خان صاحب کو، پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار ہیں، اس وقت اسکائپ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی قیصر عباس خان صاحب، جیسا کہ رپورٹ میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان جاری ہے اور پوری دنیا کے مسلمان جب اس ماہ مبارک کی برکتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ میں جو فلسطینی ہیں انتہائی نامساعد حالات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور جو تھوڑی بہت ان تک امداد بھی پہنچ رہی تھی اس پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے، تو موجودہ صورتحال کو کیسا آپ دیکھ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل غزہ کا یہ دوسرا رمضان المبارک ہے کہ جس میں شدید مشکلات کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی وجہ سے اسرائیل اور اس کی ناکہ بندی اور اس کی ساری یہ جو پابندیاں ہیں یہ لوگ اس کا شکار ہیں۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک معاہدہ ہو گیا، جنگ بندی ہو گئی اور ان کے کچھ قیدی چھوڑ بھی دیے گئے اور فلسطینی بھی کچھ رہا کر دیے گئے، یہ سارا کچھ ہو رہا، ایک پروسیس چل رہا تھا، اس پروسیس کو دوبارہ توڑنے کا کیا مقصد تھا؟ اب دوسرے فیز میں جانے سے پہلے انہوں نے اتنا وقت ضائع کیا اور اپنی شرائط بنوانے کی کوشش کی، مسلط کرنے کی کوشش کی دوسرے لفظوں میں۔ ابھی جو ہونے جا رہا ہے یعنی اس میں دیکھیں خود امریکن نمائندہ بھی اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی آ گیا اور امریکن یہ جو انہوں نے نیا پلان دیا اس کے مطابق بات ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ سب کچھ ٹھیک ہے وہ ہوتا رہے، جو مذاکرات وہاں پر ہو رہے ہیں وہ ہوں، اس میں جو بھی رزلٹ نکلے گا اپنی جگہ کے اوپر اس کے مطابق آگے چل کے اسرائیل پھر اپنے وعدہ خلافی اسی طرح اپنے جو روایت کی اس کا کام ہے وہ کرتا ہے یا چلتا ہے کام، یہ علیحدہ چیزیں اپنی باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں۔ لیکن جہاں تک غزہ کی صورتحال ہے، وہاں کے مسلمانوں کی مشکلات ہیں، وہ ایک دوسرا ایک سبجیکٹ ہے میں سمجھتا ہوں جس میں کہ کوئی ایسے انٹرفیئرنس کو کرنا نہیں چاہیے تھا، اس میں یہ چیز تو آنی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ جب ایک معاہدہ اس معاہدے کے مطابق ان کو غذا اور تمام ضروریاتی جو دن کی ضروریات ہیں وہ تمام اس میں آنی چاہیے، غزہ میں پہنچنی چاہیے، یہ معاہدے میں یہ چیز شامل تھی۔ لیکن یہ کہ انہوں نے اس معاہدے کو چونکہ جیسے ختم کیا، اس کے ساتھ انہوں نے یہ کام شروع کر دی کہ دوبارہ سے پابندیاں لگانی شروع کر دی، وہاں پر کوئی سامان کسی کا نہیں پہنچ پا رہا، جو پہنچا تھا ہزارے کو ان کی ضروریات سے بہت کم تھا، کیونکہ جہاں پر 15 مہینے سے زیادہ جہاں پر شدید بمباری ہوتی رہی ہے، تمام عمارات ڈیمالش ہو گئی ہیں، کچھ باقی نہیں بچا، کچھ وہاں پر کاروبار نہیں ہے، کچھ وہاں پر کوئی روزگار کا سلسلہ نہیں ہے، کچھ بھی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں جتنا سامان ابھی تک وہاں پر آئے تھے، جتنے ٹرکس ٹریلر کنٹینرز وہاں پر آئے تھے، تو وہ تو بہت کم تھے، ابھی تک وہ پہلی جو کمی ہے وہی پوری نہیں ہو سکی تھی، تو ابھی انہوں نے دوبارہ سے اس کو روک دیا ہے، یہ قابل مذمت ہے اور اس کے اوپر عالم اسلام کو اور پوری دنیا کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے۔ او آئی سی کا کام ہے کہ اس کے اوپر توجہ دے، اس کے علاوہ باقی عرب لیگ ہے، اس کے علاوہ یو این او ہے یا جو بھی اس کے ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا ایک پھر دوبارہ سے ایک انسانی المیہ بن جائے گا کہ جو جس کا یعنی بہت یعنی یہ بے مثال ہوگا اور یہ بڑے مسائل کا شکار ہو جائیں گے جو بھی غزہ کے رہنے والے ہیں، کیونکہ ابھی بڑی مشکل سے ابھی ان کو کچھ سکون ملا تھا، کچھ سکھ کا سانس ملا تھا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے دوسری مصیبت ان کے اوپر نازل کر دی ہے۔ یہ اسرائیل کی اپنی ہٹ دھرمی اور اس کا وہ جو تکبر و غرور ہے یہ اصل میں اس کا نتیجہ ہے، کیونکہ اس طرح اسرائیل جو ہے نا یہ پابندیاں لگا کے اس طرح سے بھوک کے بعد ان کو جو ہے نا اس پہ کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ اس میں مجبور کرنا چاہ رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ پابندیاں جو ہے نا یہ لگا کے ان کو اپنے مقاصد کے مذاکرات اپنے مقاصد کے نتائج کے اوپر ان کو مجبور کیا جائے، لیکن یہ اس کی بھول ہے، ایسا ہو نہیں سکے گا، کیونکہ جب اتنا عرصہ ہو گیا، اگر دیکھا جائے تو 75 سال ہو گئے اور اگر ہم شارٹ ٹرم میں دیکھیں تو یہ 16 ماہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ تھے، جب اس میں یہ غزہ کو نہیں جھکا سکے، فلسطین کو نہیں جھکا سکے، تو یہ دوبارہ سے پابندیاں لگا کے کیسے جھکائیں گے؟ یہ ان کی خام خیالی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ان کو بہرحال اپنی پابندیاں یہ ختم کرنا پڑے گی، اور اس کے لیے عالم اسلام کو، پوری دنیا کو، یو این او کو، جتنی بھی انسانی جو حقوق والی تنظیمیں ہیں ان کو ایک مکمل توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس پر توجہ دیں اور اس معاملے کو کس طریقے سے حل کرانے کی کوشش کریں۔
بہت شکریہ قیصر عباس خان صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں تہران سے سینئر تازہ نگار جناب احمد عباس صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
احمد عباس صاحب، قیصر عباس خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جنگ بندی کا معاہدہ ہوا لیکن اس کے باوجود جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی بھی جاری ہے، حملے بھی جاری ہیں، اور جنگ بندی کے تحت جو سامان آنا تھا غزہ کی جانب، تھوڑا سا سامان آیا اس پر بھی پابندی لگا دی گئی، اور غزہ کے عوام پر جو ہے وہ مشکلات کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی مشکلات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو جنگ بندی معاہدے کے باوجود اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بالکل خاموش ہے، کیا وجہ ہے؟
دیکھیں، یہ پورا مسئلہ جو ہے جنگ بندی کے، اگر آپ جب سے اس کی شروعات ہوئی آپ دیکھیے تو سہونی حکومت کی طرف سے بار بار اس کی خلاف ورزی کی جاتی رہی، اسی دوران بھی حملے ہوئے فلسطینیوں پر، اور بار بار آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا جو کئی قسطوں میں قیدیوں کو چھوڑا گیا ہے، حماس نے قیدیوں کو رہا کیا اور اسرائیل نے قیدیوں کو روک لیا، رہا نہیں کیا۔ تو یہ بار بار اسرائیل کرتا رہا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسرائیل کی دراصل ماہیت ہی یہ ہے کہ وہ کسی بھی معاہدے پہ عمل پیرا نہیں ہوتا، پابندی نہیں کرتا معاہدوں کے خلاف ورزی۔ اوسلو معاہدہ اسرائیل نے کیا تھا، اور آج اوسلو معاہدے کو دیکھ لیجئے کہ کھلے عام انہوں نے اس طرح کے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ وہ اب نافذ ہو ہی نہیں سکتا، اوسلو معاہدے پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح دوسرے معاہدے ہیں جو اسرائیل، تو ایک تو پہلو یہ ہے کہ اسرائیل پوری طرح سے ایک غیر قانونی ریاست ہے، نہ اسے کسی قانون کا پاس و لحاظ ہے، نہ کسی معاہدے کا کوئی احترام ہے۔ رہ گئی فلسطینیوں کی بات، تو فلسطینی ان کے لیے ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی تاریخ رہی ہے کہ فلسطین جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے انہیں بار بار ان کے علاقوں سے بے دخل کیا گیا ہے، ان پہ اسی طرح سے وحشیانہ حملے کیے گئے ہیں، اور ان حملوں کو خاص طور پہ اس میں بربریت کو بہت نمایاں رکھا گیا تاکہ آبادی میں خوف پھیلے، اور وہ صہیونی حکام کے منصوبے کے مطابق وہ جگہ چھوڑ کے ہٹ جائیں، چلے جائیں۔ یہ شروع سے یہ سلسلہ ہم دیکھتے آئے ہیں۔ اب اس بار لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینی کسی بھی حال میں اپنا وہ علاقہ ختم ہو گیا، گھر اس میں برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، عمارتیں کچھ نہیں، سب ملبے میں تبدیل ہو گئی، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں، یہ ان کی استقامت قابل تعریف ہے۔ ایک پہلو پھر یہ ہے کہ فلسطینیوں کی مظلومیت، اور یہ ہے کہ استقامت۔ اب یہ کہ دنیا خاموش ہے، دنیا کا اظہر صاحب اگر آپ دیکھیے گا تو یہی تاریخ دنیا کی رہی ہے۔ دنیا سے مراد یہ ہے کہ ایک طرف عالمی ادارے ہیں، تو ان کا رویہ یہی رہا ہے، اور وہ عالمی ادارے یلغمال ہیں بڑی طاقتوں کے ہاتھوں، اور بڑی طاقتوں میں سر فہرست امریکہ ہے، کچھ اور بھی ممالک ہیں جو پوری طرح سے اس سازش میں شریک ہیں، صہیونی حکومت دام کی جو سازش ہے اس میں شریک ہے۔ تو دنیا تو اس طرح سے خاموش ہے، یعنی عالمی ادارے خاموش ہے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اگر عالمی ادارے میں کہیں کوئی کچھ بولتا بھی ہے، یا تو غیر مؤثر ہوتا ہے یا اسے غیر مؤثر کر دیا جاتا ہے، جیسے عالمی عدالت نے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا تو بہت سارے ملکوں نے کہہ دیا کہ اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ اس درمیان لیکن سب سے زیادہ جو تکلیف دہ بات ہے وہ عرب اور اسلامی ملکوں کی خاموشی ہے، حکومتی سطح پر، حکومتوں کی سطح پر اگر دیکھیے تو یہ خاموشی بے حد افسوسناک ہے، بے حد افسوسناک ہے کہ کم کھل کے بیان بھی یہ ممالک نہیں دے پاتے ہیں فلسطین کے سلسلے میں۔ کیوں نہیں دے پاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اپنے مفادات جو ہیں وہ ان کے مد نظر رہتے ہیں، کہیں وہ خطرے میں نہ پڑ جائیں، تو مصلحت کوشی کی وجہ سے وہ کھل کے بول بھی نہیں پاتے۔ تو اب جب بول نہیں پاتے تو قدم کیا اٹھائیں گے اور عملی طور پر کیا مدد کریں گے، تو اسے کوئی بہت اس طرح کی توقع نہیں ہے حکومتوں کی جہاں تک بات ہے۔ ہاں یہ ہے کہ عوام کی بات اگر کی جائے تو اس مسئلے میں فلسطین کے عوام اور ان کی فلسطینی عوام کی مظلومیت کو ایک بڑی کامیابی یہ ملی ہے کہ یہ مظلومیت کا پیغام ساری دنیا کے عوام تک پہنچا۔ تو صرف اسلامی ملکوں میں نہیں، صرف عرب ملکوں میں نہیں، بلکہ غیر مسلم ملکوں میں بھی عوام سڑکوں پر نکلے اور عوام نے ان کے حق میں آواز اٹھائی، فلسطینیوں کے لیے وہ انہوں نے بلکہ کے پولیس فورس کا مقابلہ تک کیا. پولیس فورس نے اس میں مظالم ڈھائے, ان پہ حملے کیے, لیکن وہ اس کے باوجود مسلسل سڑکوں پہ نکلے, مسلسل ڈٹے رہے. یہ ان کی مظلومیت کی کامیابی ہے فلسطینیوں کی. اب یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں ان کی اتنی مظلومیت ہے اور دوسری طرف ان کی استقامت ہے, یہ چیزیں ان عوام کو کامیابی دلائیں گی اور عالمی رائے عامہ کی طرف سے جو انہیں حمایت مل رہی ہے فلسطینی عوام کو, اس سے امید ہے کہ اس سے کوئی نتیجہ ان کے حق میں برآمد ہوگا.
جی بہت بہت شکریہ احمد عباس صاحب. اس وقت شکیل شمسی صاحب ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں, ہندوستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار. شکیل شمسی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شکیل شمسی صاحب, معزز مہمانوں کے خیالات آپ نے سنے, غزہ کی موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے, جنگ بندی ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود جنگ کا سلسلہ جاری ہے, گاہے بگاہے حملے بھی ہوتے ہیں اور پھر ایک اور قسم کی دہشت گردی شروع کی ہے, جو سامان فلسطینیوں تک پہنچنا تھا اس کو روک دیا گیا ہے, عالمی برادری خاموش ہے, آپ کا کیا کہنا ہے؟
یہ نہایت افسوسناک ہے کہ عالمی برادری خاموش ہے اور اسرائیل جو جی چاہے کر رہا ہے, کبھی وہ لبنان پر حملہ کرتا ہے, کبھی وہ مغربی کنارے پر حملہ کرتا ہے, کبھی غزہ میں لوگوں کو مار دیتا ہے. یعنی کہ غزہ میں ٹروس ہونے کے بعد, جنگ بندی ہونے کے باوجود 150 لوگ کے قریب شہید ہو چکے ہیں, اس کے باوجود اسرائیل کے سنائپر فائرنگ میں یا دوسرے میں. اور اسرائیل اصل میں بلیک میل پر اتر آیا ہے پوری طریقے سے, اور وہ اس نے بجلی بند کر کے, منقطع کر کے پہلے وہاں پر پانی کی جو فراہمی تھی اس کو روکنے کی کوشش کی, جو سب سے زیادہ وائٹل ہے زندگی کے لیے پانی, اس کو روکنے کی کوشش کی, اور اس کے علاوہ جو رفا کراسنگ سے جو سامان آنا تھا اس کو روک رکھا ہے. اسرائیل مسلسل یہ کر رہا ہے اور اس پر کوئی روکنے والا نہیں ہے. آج یو این میں رپورٹ آئی ہے, یو این کی رپورٹ آئی ہے جس میں اس کو جنوسائڈل اس پر الزام لگایا گیا, الزام کیا ہوا, حقیقت میں پایا گیا ہے کہ اس نے جس نے فلسطینیوں کا جنسی جسمانی استحصال کیا, اسپتالوں میں بم مارے ہیں لوگوں کو, اسپتالوں کے اندر گھس گھس کے لوگوں کو مارا ہے باقاعدہ طور پر. تو آج اتنے بڑے ادارے کی رپورٹ آئی ہے اور اسرائیل اسے انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہماری فوج بہت مارل فوج ہے, لیکن حقیقت ہے دنیا جانتی ہے کہ ان سے زیادہ بدترین خلائق کوئی فوج دنیا میں نہیں ہے, کہ جو اس طریقے کی حرکتیں کرتا ہو, جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو, جو عورتوں کو نشانہ بناتے ہوں, ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے. تو آج اقوام متحدہ کی جو رپورٹ آئی ہے وہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ اسرائیل بے انتہا مظالم ڈھا رہا ہے لوگوں پر, اس نے ڈھائے ہیں اور ہنوز وہ روک نہیں رہا. اور مسئلہ یہ ہے کہ کوئی طاقت جو ہے وہ اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے. جب سے ٹرمپ آئے ہیں, ٹرمپ کا حال وہی ہے کہ جیسے امریکہ میں ایک پروگرام چلتا ہے امریکہ گاٹ ٹیلنٹ, اور اس میں لوگ جادو اور کرتب دکھاتے ہیں, وہی چل رہا ہے اس وقت کہ وہ کبھی اپنے اوور کوٹ میں سے خرگوش نکالتے ہیں, کبھی مگرمچھ نکالتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں, تو وہ چل رہا ہے لیکن کوئی مثبت پیغام وہاں سے نہیں آ رہا, بلکہ ہتھیاروں کی سپلائی بھی جاری ہے اور اس سے حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اسرائیل کی. تو کل ملا کر حالات بہت ناگفتہ ہیں اور بہت افسوس کی بات ہے کہ پوری عالمی طاقتیں خاموش بیٹھی ہیں, اور اسرائیل کی تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ اس نے دمشق میں 20 شہر میں حملہ کیا, ایک گھر کے اوپر ایک مکان کو اڑا دیا اور اس پر اس میں کہا کہ یہاں اسلامی جہاد کے متعلق لوگ رہتے تھے. تو وہ تو پوری تکفیری حمایت کے ساتھ جس طریقے سے وہ کر رہا پورے خطے میں دہشت گردی, اس کو کوئی رکنے والا نہیں ہے, یہ کھلی ہوئی دہشت گردی ہے. اور جس طریقے سے پیجر بام اور یہ ساری چیزیں استعمال کی ہیں اسرائیل نے, اس کے اوپر کیا کیا کہا دنیا نے, کیا کیا. لیکن بہرحال ایک امید بھرا پیغام یہ آیا کہ آج ٹرمپ نے جب آئرلینڈ کے صدر سے ملاقات کی تو ان سے کہا کہ ہم نہ کسی کو کوئی نکال رہا ہے اور نہ کوئی غزہ سے باہر جائے گا. تو کم سے کم وہ جو ایک تماشا کھڑا کیا تھا کہ ہم غزہ میں ہوٹل بنائیں گے, ریزورٹ بنائیں گے, اس سے قدم پیچھے ہٹانا پڑے. اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے خود ٹرمپ کو اس بات سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا کہ سیٹرڈے تک بند ہو جائے نہیں تو دوزخ کی شکل میں ہو جائے گی غزہ کی, اس طریقے کی باتیں کی تھی. تو لیکن اس وقت جو موجودہ حالات چل رہے ہیں بہت ہی افسوسناک ہیں اور کوئی نہیں ہے جو اس کو روکے, حالانکہ عرب ممالک چاہیں تو پریشرائز کر کے کروا سکتے ہیں اور یہ سارا سامان شروع ہو سکتا ہے پہنچنا وہاں کے لوگوں کو رمضان کے زمانے میں, جبکہ وہاں شدید ضرورت ہے انتہا غذائی اشیاء کی, اور اتنی کمی ہو گئی ہے جو دیکھنے اور جو ویڈیو دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ پریشان ہیں کھانے پینے کی اشیاء کو لے کر, اس کی طرف نظر کرنا مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے, دنیا کرے چاہے نہ کرے.
بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. کیسر عباس خان صاحب.
جی جی
جی شکیل شمسی صاحب نے بات کی ڈونلڈ ٹرمپ کے موقف کی. پہلے انہوں نے غزہ کو خالی کروانے کی بات کی تھی اور اب جو ہے وہ اپنی بات سے یو ٹرن لیا ہے, پیچھے ہٹے ہیں, کہا کہ کسی کو غزہ سے نہیں نکالا جائے گا. تو ٹرمپ کے پہلے منصوبے اور اب اس سے رجوع کرنا ان کا, اس کے پیچھے کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیں ٹرمپ کا جو پہلا منصوبہ تھا, جو اب کا منصوبہ ہے, اگر ٹرمپ کا پہلا منصوبہ جو اس کے ذہن میں تھا, جو وہ چاہ رہے تھے, اگر ایسا وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے پھر بھی ان کو کامیابی نہیں ہونی تھی. ان کو اپنی عزت اسی میں نظر آئی ہے کہ اسے واپس ہو جایا جائے, کیونکہ کوئی بھی ان کی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا. ایون یورپ تک نے ان کو منع کر دیا تھا کہ ہم اس منصوبے میں آپ کے ساتھ نہیں دے سکتے. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا جن ممالک کی انہوں نے بات کی تھی, اردن ہے, مصر ہے, سعودی عرب ہے, کہ یہ غزہ کے لوگ, فلسطین کے لوگ وہاں پر چلے گئے ہیں, تو انہوں نے بھی ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا. ان کی واپس جانا تھا ان کی مجبوری, نرم تو پہلے پڑ چکے تھے, انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا سختی نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. تو لیکن ابھی انہوں نے کھل کے بھرے اعلان کر دیا کوئی ان کو نکالنے کی ہم بات نہیں کر رہے, یہ بات انہوں نے کی ہے. اور جس کا یہ کہ حماس کی طرف سے بہرحال کی خیر مقدم بھی کیا گیا اس بات کا, لیکن بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو واپس آئے ہیں اپنی بات سے, لیکن ان کے ذہن میں چیز وہی ہے کہ انہوں نے کس نہ کسی کے لیے کوشش کی یہی ہے کہ فلسطین کو مکمل طور پر ہڑپ کیا جائے. ان کا اصل منصوبہ تو وہی ہے. اب انہوں نے منصوبے کا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک دوسرا حصہ شروع کیا ہے اور ایک دوسرا طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے. ابھی جو جتنے بھی ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں, ابھی یہ نئی جو کہانی لے کر آئی ہیں, اس میں 60 روزہ مزید جو جنگ بندی کو بڑھانا اور اس کے بعد یہ کہ 60 قیدیوں کو جو اسرائیلی قیدیوں کو چھوڑنا, اس طرح کی باتیں یہ کر رہے ہیں. یعنی ان کا اصل میں مسئلہ مین تو ایک وہی ہے کہ یعنی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو اسرائیلی قیدی ان کے قبضے میں ہیں وہ کسی طریقے سے چھڑا لیے جائیں, وہ ہمارے پاس آ جائیں, وہ واپس آ جائیں. جب وہ واپس آ جاتے تو ظاہر حماس کے پاس میں کچھ رہتا نہیں, باقی ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. باقی بات ہو جائے گی جہاں تک ہے معاہدے کی بات, منصوبے کی بات, گرنٹرز کی بات. وہ ہم نے دیکھ لیا کہ اسرائیل کو کسی کی پرواہ نہیں کرتا, وہ تو ایک معاہدے کو توڑنا اس کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے. وہ تو سمجھتے ہی کچھ نہیں اس بات کو انہوں نے کوئی معاہدہ کیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ان کا نہ تو کوئی انسانیت ان کے اندر ہے, نہ کوئی معاشرت ان کے اندر ہے, نہ ان کو کوئی عجیب ان کی صورتحال ہے, وہ آپ کو بتائیے. اور یہی چیز ہے کہ جس وجہ سے یہ انہوں نے امریکہ کو اس میں ڈالا ہے, امریکہ خاص منصوبے کے تحت اس میں شامل ہوا ہے اور ان کے جو وہاں پر ایل چی پہنچے ہیں اور یہ بات کریں, اب یہ ہے کہ اس کو کس رخ میں لے جانے کی کوشش کریں گے, اب یہ دیکھنے والی بات ہے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو عرب ممالک ہیں, یہ جو 5 ممالک ہیں, وہ بھی مل بیٹھی ہیں, اور وہ جو انہوں نے وہ جو قاہرہ میں کانفرنس انہوں نے کی تھی اس پہ جو منصوبہ پیش کیا تھا, اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو اب یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے, ادھر سے وہ بات بھی چل رہی ہے. اب یہ کہ یہ جو ٹرمپ کا یہ جو منصوبہ اور ادھر سے وہ منصوبہ, یہ دونوں جو نا بین بین چل رہے ہیں آپس میں, ان کا یہ آگے چل کے ہو سکتا ہے ان کا ٹکراؤ بھی ہو جائے, یہ بھی پوسیبل ہے. اور یہ بھی یہ ہے کہ عرب ممالک جتنے ہیں وہ بھی 100% ان کے اوپر اعتماد تو نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ان کی جو ہسٹری تو خیر یہی اس طرح کی ہے. ابھی بھی جو یعنی ہماری رائے ہے, یہ یعنی ایز اے تجزیہ نگار, ایز اے ایک صحافی, مطلب ایک حقیر کی یعنی تجویز ہے, یعنی ایک بات ہے کہ یہ جو انہوں نے ابھی جو کچھ کیا ہے اس میں امریکن کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے تھا. اس میں جو جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی اس بات کو اسی طرح آگے بڑھانا چاہیے تھا, ان کو شمولیت نہیں دینی چاہیے تھی, ان کو سیٹ نہیں دینی چاہیے تھی وہاں پر, بٹھانا نہیں چاہیے تھا ان کو. یہ باقی جو میڈیٹر جو کام کر رہے ہیں اپنا اسی طریقے سے کرتے, ان کے ساتھ بات ہو جاتی وہ اور بات تھی. ابھی یہ کہ جو منصوبہ ابھی یعنی جو مذاکرات ہو رہے ہیں, میٹنگ ہو رہی ہے, ان مذاکرات میں جو بھی رزلٹ نکلے گا, اب کیا اس کی گارنٹی ہے, اس کی کیا ضمانت دے سکتی ہے, کون ضمانت دے گا کہ کیا اسرائیل اس پر بھی قائم رہے گا, کل اس کے اوپر بھی رہے گا, یا اس طرح گھوم جائے گا جس طرح ابھی گھوما ہے. اسرائیل کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ اس کل کیا کرتا ہے. اور باقی یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ والی باتیں ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ اس دفعہ ایک عجیب موڈ میں آئے ہیں اور وہ صرف فلسطین اسرائیل کو نہیں بلکہ مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام کوئی ایون کینیڈا کو جو ان کا ہمسایہ ہے, اہم ترین ہمسایہ ہے اور ان کے مفادات کے لیے بے شک کام بھی کرتا رہا ہے, ان کو بھی ادھر سے یوکرین کو یعنی یوکرین میں لڑائی جو بھی ہو رہی ہے وہ اہم ترین ان کا جو سپورٹر امریکہ اور یورپ ہے ادھر ان کو بھی وہ للکار رہا ہے, ادھر ان کو للکار رہا ہے, اور ہر طرف جو نا وہ اپنا جو نا کوئی نہ کوئی وہ کام اس طرح کے کر رہے ہیں. پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا چیز ہے, یا تکبر زیادہ آ گیا یا مسئلہ کیا ہے ان کا. اب یہ کہ اس میں اب دیکھنا یہی ہوگا کہ مذاکرات جو بھی اب ہونے جا رہے ہیں جو ہو رہے ہیں اس میں رزلٹ کیا نکلتا ہے, ابھی کہ کیا صورتحال بنتی ہے. کیونکہ حماس کسی صورت میں ان کے قیدی تو نہیں چھوڑے گی جب تک ان کے اپنے مفادات جو ہے نا وہ یہ اپنے حاصل نہیں کر لے گی. اور ان کا اہم ترین ان کا جو ہدف ہے جو حماس کا اہم ترین ہدف یہ ہے کہ غزہ سے اسرائیلی افواج جو مکمل طور پر یہاں پر انخلا وہ یہاں سے نکل جائے, ان کا کوئی ایک سپاہی وہاں پر موجود نہ ہو اور آئندہ کے لیے گارنٹی ہو کہ کوئی یہاں پر شامل نہیں ہوا, کوئی یہاں پر نہیں آئے گا. یہ اہم ترین ان کا مطالبہ ہے, اس کو پورا کرنا ضروری ہے. جب یہ مطالبات پورے ہوں گے اس کے بعد یہ کہ ان کے قیدی چھوڑیں گے تو اس کے بعد یہ صورتحال جو بنے گی اس کے مطابق پھر دیکھا جائے گا کہ اگلی صورتحال جو ہے وہ کیا بن رہی ہے, اس کے مطابق آگے پھر کیا کام کرنا.
جی بہت شکریہ. احمد عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.
جی سر صاحب.
احمد عباس صاحب, انہوں نے بات کی ٹرمپ کے منصوبے کے مقابلے میں جو عرب ممالک نے منصوبہ پیش کیا ہے غزہ کی تعمیر کے حوالے سے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حماس کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے اور فلسطینی اتھارٹی کی بات کی گئی ہے. تو جب غزہ کی جو محبوب جماعت ہے اس کو آپ ایک طرف رکھیں گے, اس کو نظر انداز کریں گے, تو کیا منصوبے کی کامیابی کا امکان پایا جاتا ہے؟
دیکھیے یہ تو عرب ملکوں کی بھی بڑی آرزو ہے. باب وڈورڈ کی جو کتاب آئی ہے اس میں جو اسکرپٹ یہ مذاکرات کی ہے اسے شامل کیا گیا, اسے اگر آپ دیکھیے تو جارڈن سعودی عرب سمیت جتنے یہ عرب ممالک ہیں ان میں کسی کو بھی حماس ایک آنکھ نہیں بھاتی ہے, یہ تو حقیقت ہے. یہ کھلے عام یہ چیز کہتے رہے ہیں اور عملی طور پر بھی یہ یہی کرتے رہے ہیں. لیکن دوسری طرف زمینی حقیقت یہ ہے کہ حماس فلسطینی عوام کی اس وقت جو واحد اور چند نمائندہ تنظیمیں ہیں وہی جو مزاحمتی محاذ کا حصہ ہیں, یعنی جہاد اسلامی یعنی حماس اور دیگر فلسطینی تنظیمیں. فتح کی جہاں تک بات ہے اور محمود عباس کی اور فلسطینی اتھارٹی کی جہاں تک بات ہے یہ حقیقت سب جانتے ہیں, اور یہاں تک کہ مغربی میڈیا بھی یہ بات کھل کے کہہ رہا ہے کہ یہ بے حد غیر مقبول انتظامیہ ہے اور لگاتار اس کی حالت ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ اس کی مقبولیت جو 2-4% کی بھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. تو سب کو پتا ہے کہ یہ باتیں لاکھ کر لیں لیکن یہ عملی صورت اختیار کر نہیں سکتی, یعنی فلسطین کے عوام محمود عباس کو اور فلسطینی انتظامیہ کو برداشت نہیں کر سکتے. ہاں یہ اس صورت میں برداشت کر سکتے ہیں کہ جب فلسطینی تنظیمیں جو ہیں غزہ میں جو فلسطینی تنظیمیں ہیں ان کا اور فلسطینی انتظامیہ کا کوئی اتفاق رائے ہو اور ان کے اتفاق رائے سے کوئی ایک سیٹ اپ وہاں پہ بنتا ہے اگر وہ جو ہے کامیاب ہو سکتا ہے, ورنہ یہ کہ رام اللہ سے محمود عباس اپنی ٹیم کے ساتھ اٹھ کے وہاں چلے جائیں یا اپنی ٹیم کے لوگوں کو وہاں متعین کر دیں اور اس کی بنیاد پر غزہ کا انتظام چلنے لگے یہ ممکن نہیں ہے. غزہ کا پورا سیٹ اپ حماس کا بنایا ہوا ہے, فلسطینی تنظیموں کا بنایا ہوا ہے اور وہی اس علاقے کو چلا رہا ہے, وہی چلائے گا. رائے حل وہی ہے کہ کوئی ایسا ایک حماس کی شراکت سے اور حماس کی موافقت سے کوئی سیٹ اپ تیار ہو اور وہ جو ہے انتظام سنبھالے غزہ کا اور وہاں کے تعمیر نو وغیرہ کے جو مسائل ہیں یہی عملی ہے, یہی پریکٹیکل ہے.
جی بہت شکریہ. شکیل شمشی صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا غزہ کے حوالے سے اس میں پہلے مرحلے کے تحت قیدیوں کا تبادلہ ہوا اور پھر کہا تھا کہ دوسرا مرحلہ اور تیسرا مرحلہ بھی ہوگا جس کے لیے مذاکرات کیے جائیں گے, تو اب خود غاصب صہیونی حکومت ان مذاکرات سے پہلو تہی کر رہی ہے اور جنگ بندی کے جو دوسرا مرحلہ ہے اس حوالے سے مذاکرات کرنے سے کترا رہی ہے, تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟
کہ اسرائیل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بغیر کسی معاہدے کے امریکی پریشر میں نکل جائے, امریکی پریشر میں ہی سارے قیدی رہا ہو جائیں اور اس کو کسی قسم کی فلسطینیوں کو سہولت نہ دینا پڑے, اس پر وہ اس کی بہت دنوں سے کوشش ہے. لیکن ابھی جو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اور امریکہ کی طرف سے جو پیغامات جا رہے ہیں یا جس طرح کے اسٹیو وٹکوف کو بھیجا گیا ہے جدہ دوحہ میں بات کرنے کے لیے, تو اس سے لگتا ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بھی نمائندگی ہو. جس طریقے سے ایک بڑی تبدیلی یہ آئی ہے امریکی موقف میں کہ خود حماس کے ریپرزنٹیٹیو سے بات کی انہیں, اور جس سے اسرائیل کافی ناراض بھی ہوا. تو اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ وہ صرف امریکہ کا دباؤ دکھا کر کسی صورت سے اپنے قیدی اپنے جو جنگی قیدی ان کو رہا کروا لے اور اس کو جو اس کے پاس فلسطینی قیدی ان کو رہا نہ کرنا پڑے, یہی اس کی کوشش ہے ساری جو بھی ہے. لیکن امریکہ کی طرف سے جس طریقے کے اشارے دیے جا رہے ہیں اس میں لگتا ہے کہ امریکہ سارا کریڈٹ اس بار دوسرے مرحلے کا خود لینا چاہتا ہے. اور اسٹیف وٹکاف نے کہا بھی, جب ان سے کہا گیا کہ اس بات سے یروشلم کے لوگ ناراض ہیں یا نیتن یاہو ناراض ہے کہ امریکہ ڈائریکٹ بات کر رہا ہے حماس کے ساتھ, تو انہیں نے کہا کہ ہم اسرائیل کے ایجنٹ نہیں ہیں, یہ بات کلیئرلی انہیں نے کہی. تو امریکی پالیسی میں کسی حد تک تبدیلی نظر آ رہی. شاید ٹرمپ جو ہیں وہ نوبل پیس پرائز حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کہ سارے امریکہ کا سیدھا سیدھا دکھاوا ہو, امریکہ جو ہے سیدھے سیدھے اس میں وہ کرے, اور بہتر بھی ہے اگر امریکہ کر سکتا ہے اس میں اور بات کر کے. دوسرا سنا ہے کہ جو دوسرا معاہدہ ہونے والا ہے اس میں دو ہفتے کے لیے, دو مہینے کے لیے ہوگی جنگ بندی, اور اس میں اس بار ہر مرحلے میں 10-10 قیدی چھوڑے جائیں گے ادھر کے. تو اس طریقے سے دو مہینے کے اندر یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا, کیونکہ 8 ہفتے میں تقریباً 60-70 لوگ رہ گئے ہیں اور وہ سارے کے سارے چھوٹ جائیں گے. تو ایک نئے معاہدے کی امید ہو چلی ہے, اور اگر امریکہ اپنی بات پر اڑا رہا تو فلسطین کے اس معاملے میں نیتن یاہو کو مکھی کھانا پڑے گی. حالانکہ نیتن یاہو خود اس وقت بہت ڈپریس ہے, کیونکہ عدالت میں کل اس کو بہت جھاڑ لگائی جا چکی ہے, تو وہ پریشان بھی ہے ذہنی طور پر ادھر سے بھی, کیونکہ خود ملک کے اندر بھی بہت مظاہرے ہو رہے ہیں. تو ایسے میں لگتا ہے کہ آج کل میں کچھ انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جائے گا.
جی بہت شکریہ شکیل شمسی صاحب, بہت شکریہ قیصر عباس صاحب, آپ کا شکریہ احمد عباس صاحب, آپ کا شکریہ پروگرام میں تشریف لائے. گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے جس کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے, غزہ کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے, فلسطینی علاقوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد دوسرے ممالک کی باری آئے گی. تو کیا دوسرے ممالک جو ہیں وہ ریت میں سر دے کر یہ سمجھ لیں گے کہ وہ محفوظ ہیں؟ جی نہیں, ان کو آج ہی سے پیش بندی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کل کو خطرہ ان کے گھروں پر دستک نہ دے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. Thank you.